बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے یہ صاحبان تقویٰ اور پرہیزگار لوگوں کے لیے مجسم ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں پابندی سے پورے اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں وہ ان تمام باتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جنہیں اے رسول ہم نے آپ پر نازل کیا ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت کے حامل ہیں اور فلاح یافتہ اور کامیاب ہیں
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامن آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے سلام قبول کیجیے سامعین ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا آج سورہ بقرہ کی آیات نمبر 1-5 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب علی اصغر برماند نے تھوڑی دیر کے بعد ہم حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام نیم نگاہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے نیم نگاہ کے بعد سماعت فرمائیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پروگرام اسلام پلس ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری اس وقت کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اس وقت آپ ہماری تیسری اور آخری مجلس کی نشریات سماعت فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم پروگرام نیم نگاہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پروگرام نیم نگاہ حالات حاضرہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام نیم نگاہ۔ سامعین، پروگرام نیم نگاہ میں عالمی خبروں کے علاوہ آپ سماعت فرمائیں گے پاکستان کی سیاسی مبصر فوزیہ شاہد کا انٹرویو، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھی حسین اختر نے ایک خصوصی رپورٹ تیار کی ہے جو امریکہ کے ریاستی انتخابات کے میں ہونے والے جو ووٹ ہوئے تھے ان میں دوبارہ گنتی ہوئی، ان کے حوالے سے ہے۔ لیکن آغاز کرتے ہیں عالمی خبروں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، گلشن نقوی عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہے۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان میں وزیراعظم عمران خان نے پی ڈی ایم پر عوام کی سلامتی سے کھیلنے کا الزام لگایا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جمعے اور سنیچر کی رات فائرنگ کے تبادلے میں ہندوستانی فوج کا ایک حوالدار ہلاک اور ایک فوجی زخمی ہو گیا۔ اور ایران نے 3 یورپی ملکوں برطانیہ، جرمنی اور فرانس سے مطالبہ کیا ہے کہ سیاسی الزام تراشی کے بجائے ایٹمی سمجھوتے اور مشترکہ کمیشن کی قراردادوں کے مطابق معاہدے پر پوری طرح عمل کریں۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان میں وزیراعظم عمران خان نے پی ڈی ایم پر عوام کی سلامتی سے کھیلنے کا الزام لگایا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک بیان جاری کر کے کہا کہ پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کے ارکان غیر ذمہ دارانہ سیاست سے عوام کی سلامتی سے کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کے ارکان عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جلسے کر رہے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ یہ وہی لیڈران ہیں جو ملک میں لاک ڈاؤن نہ لگانے کی وجہ سے ان کی حکومت پر تنقید کرتے رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کے لیڈران ایسے وقت میں جلسے کر رہے ہیں جب ملک میں کرونا کے پھیلاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کے لیڈران پشاور میں عوامی جلسہ کرنا چاہتے ہیں جس کی حکومت کرونا کے معاملات میں دوبارہ اضافے کے پیش نظر مخالفت کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر صحت تیمور سلیم جھگڑا نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ کرونا وائرس کی دوسری لہر میں پہلی لہر سے زیادہ کیس آ رہے ہیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر میں متاثرین اور اموات میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں کرونا سے 42 نئی اموات کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد کرونا سے اموات کی تعداد 7,603 ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 2,843 افراد کرونا سے متاثر ہوئے، جس کے بعد ملک میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 371,508 ہو گئی۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے 1,389 افراد شفایاب بھی ہوئے ہیں۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول کے مطابق جمعہ 20 نومبر کو ملک میں کرونا کے 42,752 ٹیسٹ کیے گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اب تک کرونا کے 51,41,403 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ ہندوستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 90,50,000 ہو گئی ہے، لیکن سرگرم معاملات میں کمی آ رہی ہے۔ ہندوستان کی وزارت صحت نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں کرونا کے سرگرم معاملات میں 4,047 کی کمی ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد اس ملک میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد کم ہو کر 4,39,747 رہ گئی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں میں کچھ دنوں سے کمی آ رہی تھی، لیکن جمعے کو 491 سرگرم معاملات کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں کرونا کے 46,232 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد ملک میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد بڑھ کے 90,50,000 ہو گئی۔ ہندوستانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 49,715 کرونا کے مریض مکمل طور پر صحت یاب ہوئے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کرونا سے مکمل طور پر شفایاب ہونے والوں کی تعداد 84,78,000 ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد میں سب سے زیادہ کمی دارالحکومت دہلی میں ریکارڈ کی گئی۔ دہلی میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد میں 2,285 کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ دہلی میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 40,936 رہ گئی ہے۔ اسی کے ساتھ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے سب سے زیادہ اموات کا مہاراشٹر اور دہلی میں اندراج کیا گیا ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے سب سے زیادہ 155 اموات مہاراشٹر میں اور اس کے بعد 118 اموات کا اندراج دہلی میں کیا گیا۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جمعے اور سنیچر کی رات فائرنگ کے تبادلے میں ہندوستانی فوج کا ایک حوالدار ہلاک اور ایک فوجی زخمی ہو گیا ہے۔ ہندوستان کے سرکاری ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ جمعے اور سنیچر کی رات لائن آف کنٹرول کے نوشہرہ سیکٹر پر فائرنگ میں ہندوستانی فوج کے ایک حوالدار سمیت 2 فوجی زخمی ہو گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق بعد میں حوالدار ہسپتال میں دم توڑ گیا، جبکہ دوسرے فوجی کا علاج جاری ہے۔ ہندوستان نے پاکستانی فوج پر جنگ بندی کی خلاف ورزی اور فائرنگ شروع کرنے کا الزام لگایا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشمیر کی لائن آف کنٹرول پر گزشتہ چند دنوں سے فائرنگ اور گولہ باری میں شدت آ گئی ہے، اور دونوں ہی ملک ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی اور فائرنگ شروع کرنے کا الزام لگاتے ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل پر ہونے والے راکٹ حملے میں کم سے کم 8 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ افغان نیوز ایجنسی آوا پریس نے وزارت داخلہ کے حوالے سے بتایا ہے کہ شہر کابل پر کم سے کم 23 راکٹ فائر کیے گئے، جس کے نتیجے میں اب تک 8 افراد ہلاک اور 30 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ حکام نے ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ ایک راکٹ کابل میں ایرانی سفارت خانے کے احاطے میں بھی گرا ہے۔ راکٹ پھٹنے سے ایرانی سفارت خانے کی عمارت کے شیشے ٹوٹ گئے، لیکن خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اب تک کسی شخص یا گروہ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان کے ساتھ جاری افغان حکومت کے لاحاصل امن مذاکرات شروع ہونے کے بعد سے شہر کابل میں اب تک کئی دہشت گردانہ حملے کیے جا چکے ہیں، جس کے نتیجے میں سینکڑوں ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ سامعین، ہمارے ساتھی علی عباس رضوی نے پاکستان کی سینئر سیاسی مبصر فوزیہ شاہد سے علاقائی صورتحال میں بہتری کے موضوع پر انٹرویو کیا ہے۔ وہ اس سلسلے میں اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے کہتی ہیں،
دیکھیے جو علاقے کے ممالک کی طاقت ہوتی ہے نا، یہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ یہ جو ساری یہ پولر یونی پولر ورلڈ یا کچھ جو بھی دعویٰ کیا جاتا ہے، علاقے کے ممالک اگر مل جائیں تو وہ اپنے خطے کو سنوار سکتے ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑی جو کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہوتی ہے، آپس میں اعتماد سازی کی فضا جو ہے وہ قائم کی جائے، تو آپ یقین کریں کہ یہ بہت بڑی طاقت بن کے اپنے مفادات کے لیے اپنے اس کو ترقی دے سکتے ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ابھی یہ ممالک جو ہیں ان میں کانفیڈنس بلڈنگ میئر جو ہیں وہ نہیں ہے، اعتماد سازی اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے۔ ایران اور پاکستان جو ہے اگر دیکھا جائے تو پیچھے کئی دہائیوں سے ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس میں کشیدگی بھی بہت زیادہ آتی رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ اب اگر ایک بہتری کی جانب جا رہے ہیں، اور میرے خیال میں سب سے اس میں بہتری کے جو امکانات ہیں، جب چین اور ایران کے درمیان ایک بہت ڈیولپمنٹ ہوئی تھی تعلقات میں، تو اس کے بعد پاکستان اور ایران کے درمیان بھی ایک بہتر فضا جو ہے ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اب یہ تمام جو صورتحال ہے، میرا خیال میں پاکستان ایران کے ساتھ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے، سوئی گیس پائپ لائن کا جو منصوبہ ہے وہ ابھی تک پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکا، اور وہ امریکہ کی یہاں موجودگی کا ہے۔ تو یہاں علاقے کے اگر یہ ممالک سوچتے ہیں کہ وہ اپنے مفادات کے کام بھی امریکہ کی وجہ سے نہیں کر سکتے، اور وہ ان کے جو یہاں ہتھکنڈے ہیں یا اس کے جو حربے ہیں اس کو کسی نہ کسی طرح مل کے نقصان پہنچائیں، تو آپ اپنی طاقت جو ہے وہ بہتر طور پر منواتے ہوئے اپنے علاقوں کی، اپنے ملک کی ترقی کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر یہی بات آ جائے گی کہ اس کے لیے باہمی اعتماد سازی بہت ضروری ہے۔
یہ تھی پاکستان کی سینئر سیاسی مبصر فوزیہ شاہد۔ اور اب مزید خبریں۔ ایران نے تین یورپی ملکوں برطانیہ، جرمنی اور فرانس سے مطالبہ کیا ہے کہ سیاسی الزام تراشی کے بجائے ایٹمی سمجھوتے اور مشترکہ کمیشن کی قراردادوں کے مطابق معاہدے پر پوری طرح عمل کریں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے تین یورپی ممالک برطانیہ، جرمنی اور فرانس کے مشترکہ بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی پرامن ایٹمی سرگرمیاں بین الاقوامی قوانین کے تناظر میں پوری طرح قانونی اور جائز ہیں، اور ملکوں کے ناقابل انکار حقوق کے تناظر میں انجام پا رہی ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایٹمی سمجھوتے سے امریکہ کے باہر نکلنے، پابندیوں کے دوبارہ نفاذ اور یورپ کی وعدہ خلافیاں کے تسلسل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ایٹمی سمجھوتے کی 26ویں اور 36ویں شقوں کی بنیاد پر ایسے ایٹمی اقدامات انجام دیے ہیں جو پوری طرح سمجھوتے کے مطابق ہیں۔ تین یورپی ممالک برطانیہ، جرمنی اور فرانس نے ایٹمی سمجھوتے سے امریکہ کے نکلنے سے ہونے والے نقصانات کی تلافی کرنے میں ناکام رہنے کے باوجود بدھ کو ایک بیان جاری کر کے دعویٰ کیا کہ ایران نے ان کی نیک نیتی کے باوجود ایٹمی سمجھوتے کی سنگین خلاف ورزیاں کی ہیں۔ ایران کی سپاہ پاسداران کے جوانوں نے خلیج فارس میں ایندھن اسمگل کرنے والے ایک بحری جہاز کو روک لیا۔ رپورٹوں کے مطابق ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے جوانوں نے خلیج فارس میں جس بحری جہاز کو روکا ہے اس میں 3000 لیٹر سے زیادہ ایندھن تھا اور اس پر پاناما کا جھنڈا نصب تھا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کا یہ اقدام خلیج فارس اور رابنہ ہرمز میں اس کی سیکیورٹی ذمہ داریوں کے تناظر میں انجام پایا ہے۔ سپاہ پاسداران کی بحریہ کی اصلی ذمہ داری خلیج فارس اور رابنہ ہرمز میں ایران کے قومی مفادات کا تحفظ، امن و سیکیورٹی کا قیام اور بحری قزاقی کی روک تھام ہے۔ سامعین، امریکہ کی ریاست جارجیا میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی ہوئی اور اس گنتی میں بھی ٹرمپ ہار گئے اور جو بائیڈن ایک بار پھر جیت گئے۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھی حسین اختر نے ایک خصوصی رپورٹ تیار کی ہے، سماعت فرمائیے۔
جارجیا میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی میں بھی ٹرمپ جو بائیڈن سے ہار گئے ہیں۔ دوسری طرف ٹرمپ کے ذاتی وکیل نے ڈیموکریٹ کے رویے پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے ان کے سر کاٹنے کی بات کہی ہے۔ ٹرمپ کے ذاتی وکیل روڈی جولیانی نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ کلنٹن نے ڈیموکریٹ پارٹی کو یرغمال بنا رکھا ہے اور کسی ایک کا سر قلم کیا جانا ضروری ہے۔ جولیانی نے اس انٹرویو میں آگے چل کر اپنے ہاتھوں سے سر قلم کرنے کا اشارہ کر کے بھی دکھایا۔ ٹرمپ کے ذاتی وکیل نے واضح نہیں کیا کہ ان کی مراد سابق امریکی صدر بل کلنٹن سے ہے یا ان کی اہلیہ ہیلری کلنٹن سے ہے، جو سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں ٹرمپ کے مقابلے میں الیکشن لڑی تھی۔ انہوں نے اسی کے ساتھ صدارتی الیکشن میں دھاندلی کے الزامات کا اعادہ کیا۔ یہ ایسی حالت میں کہ ٹرمپ کی انتخابی ٹیم کی جانب سے صدارتی انتخابات میں دھاندلی کے دعووں اور شکایات کا تاحال کوئی قانونی نتیجہ برآمد نہیں ہوا ہے۔ دوسری جانب ریاست جارجیا کے ہوم منسٹر نے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے ایک بار پھر ٹرمپ کی شکست کی تصدیق کی ہے۔ ہل نیوز کے مطابق جارجیا کے ہوم منسٹر براڈ ریفنگ برگ نے کہا ہے کہ ووٹوں کی دوبارہ گنتی میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ مطلوبہ الیکٹورل ووٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ریاست جارجیا میں ڈالے گئے تقریباً 5 ملین ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے نتائج کے مطابق جو بائیڈن نے ٹرمپ کے مقابلے میں 12,284 ووٹ زیادہ حاصل کیے ہیں۔ ابتدائی نتائج میں ٹرمپ اور بائیڈن کے درمیان 14,000 ووٹوں کا اختلاف پایا گیا تھا۔ ووٹوں کی دوبارہ گنتی حاصل کی گئی اور اس کے دوران ٹرمپ اور بائیڈن کے درمیان ووٹوں کے اختلافات میں تھوڑی کمی ضرور ہوئی، لیکن اس تبدیلی سے الیکٹورل ووٹ پر کوئی اثر نہیں پڑا اور مجموعی نتیجہ جو بائیڈن کے حق میں بدستور باقی رہا۔ واضح ہو کہ امریکہ میں صدارتی انتخابات میں 3 نومبر کو کرائے گئے تھے اور میڈیا رپورٹوں میں کہا گیا تھا کہ ٹرمپ کے رقیب جو بائیڈن 306 الیکٹورل ووٹ حاصل کر کے امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے ہیں، جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو 232 ووٹ ملے ہیں۔ ٹرمپ کے الیکشن آفس نے تاحال شکست تسلیم نہیں کی ہے اور کئی ریاستوں میں نتیجے کے خلاف قانونی درخواستیں بھی دائر کر رکھی ہیں، تاہم ان کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا ہے۔
اور اب مزید خبریں۔ سعودی عرب میں آل سعود کے نظریات و اقدامات کی حمایت نہ کرنے والے علماء اور مفتیوں کو حراست میں لینے کا نیا دور شروع ہو گیا ہے۔ سعودی عرب کے معروف بلاگر مجتہد نے کہا ہے کہ سعودی حکومت کی اسلامی و دینی امور کی وزارت نے ایسے علماء اور ائمہ مساجد کے بارے میں اطلاعات اکٹھا کرنے کا فرمان جاری کر دیا ہے جنہوں نے اخوان المسلمین کو دہشت گرد گروہ قرار دینے کے سعودی علماء کی کمیٹی کے فتوے کی حمایت نہیں کی اور مساجد سے اس کا اعلان نہیں کیا۔ سعودی بلاگر مجتہد کا کہنا ہے کہ اسلامی و دینی امور کی وزارت نے اعلان کیا ہے کہ جو ائمہ مساجد علماء کبار کی کمیٹی کا بیان مساجد سے پڑھنے پر تیار نہیں ہوئے ہیں انہیں گرفتار کر لیا جائے گا اور ان کی جگہ ایسے نئے مولویوں اور مفتیوں کو مقرر کیا جائے گا جو سعودی حکومت کی پالیسیوں سے ہم آہنگ ہوں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے سعودی علماء کی کمیٹی نے مصر کی اخوان المسلمین کو دہشت گرد گروہ قرار دیا۔ ایران کے امور میں امریکی حکومت کے خصوصی نمائندے لیٹا آبرامز نے کہا ہے کہ واشنگٹن اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی جاری رکھے گا۔ آبرامز نے سعودی عرب کے العربیہ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ جب تک وائٹ ہاؤس میں موجود ہیں اس وقت تک ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی جاری رہے گی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ واشنگٹن کا اسلامی جمہوریہ پر دباؤ ڈالنے کا اصلی مقصد تہران کو مذاکرات کی میز پر لانا ہے۔ واضح ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران استقامتی محاذ کا بنیادی رکن ہے اور علاقے میں امریکی صہیونی محاذ کے اقدامات اور سازشوں کا مقابلہ کرنے میں بنیادی کردار ادا کر رہا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے رکن اور انقلابی کمیٹی کے چیئرمین محمد علی الحوثی نے اقوام متحدہ سے امریکی اور سعودی محاصرے کو ختم کرانے کی اپیل کی ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے رکن اور انقلابی کمیٹی کے چیئرمین محمد علی الحوثی نے یمن میں بھوکمری کے بحران اور اس ملک کے عوام کے لیے امداد رسانی کے فقدان کے بارے میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریش کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن کو دنیا کی بدترین بھوکمری کا سامنا ہے اور اس ملک میں بحران میں شدت پیدا ہونے کی وجہ سے امداد میں سخت کمی اور اس ملک کے اقتصاد کی بیرونی حمایت میں ناکامی رہی ہے۔ محمد علی الحوثی نے یمن کی نیشنل سالویشن حکومت اور بین الاقوامی اداروں کے حکام کے ایک مشترکہ اجلاس کی تجویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ یمن کا محاصرہ ختم کرانے کی راہ میں رکاوٹ کا جائزہ لیا جائے اور اس کے خاتمے کے لیے عملی راہ حل تیار کی جائے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، خبریں آپ نے سنی اور خبروں کے ساتھ ہی آج کا پروگرام نیم نگاہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تبلیغ سراپا تم ہو، وحدت ذات کی تبلیغ سراپا جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو، جس کی ہر لہر دریا تم ہو، آرزو آدم عیسیٰ نے تمہاری
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام اسلام پلس، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام اسلام پلس۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ ناظرین کرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔
اس پروگرام میں میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں, اور آپ جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین, یہ پروگرام جو اسلامی معارف کا ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں, جیسے آپ کے سوالات ہوتے ہیں اسی طریقے سے جو ہمارے اسلامیات کے ماہرین ہیں وہ ان کے جوابات دیتے ہیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان جوابات کو آپ تک پہنچایا جائے. تو انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم اسی طرح سے آگے بڑھائیں گے, اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں ہم قرآن کے حوالے سے, عقائد کے حوالے سے, اخلاق کے حوالے سے, تاریخ کے حوالے سے اور احکام کے حوالے سے سوالات لیتے ہیں اور ان کے جوابات آپ تک پہنچائے جاتے ہیں. تو آج بھی اگر کوئی بھی سوال ہے تو ہمارے نمبرز آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں, آپ اپنا سوال ہمیں بھیجیے, انشاءاللہ اس کا جواب آپ تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے. فی الحال آپ ہمیں اجازت دیجیے, ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ناظرین کرام, پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ہم حسب معمول اپنے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں آج کون کون سے سوالات ہیں جن کے جوابات ہم دے سکتے ہیں. چونکہ وقت میں قلت ہوتی ہے اس لیے تمام سوالات جو ہم تک پہنچتے ہیں ان کے جوابات ہم نہیں دے پاتے, لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کہ کتنے سوالات ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم قرآن کریم کے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں. سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے واٹس ایپ کے ذریعے عمران حسین صاحب نے, اور سوال ان کا یہ ہے کہ کیا ممکن ہے کہ قرآن مجید میں موجود انسانی حقوق میں سے آپ بعض ہمارے بارے میں بیان کریں, یعنی جو حقوق قرآن کریم نے بیان کیے ان میں سے بعض کا آپ ہمارے لیے تذکرہ کیجئے. اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا محسن مہدوی صاحب قبلہ, تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
حقوق بشر کے بارے میں قرآن مجید نے جو ذکر فرمایا ہے وہ ممتاز ہے. قرآن مجید میں جو قوانین ذکر کیے گئے ہیں وہ دوسرے قوانین کے ساتھ اصلاً قابل قیاس نہیں ہیں. جہاں حقوق بشر میں سے ایک حق یہ بیان فرماتا ہے قرآن کریم, حفظ جان مال اور آبرو, ایک انسان کی قیمت تمام بشریت کی قیمت کے برابر قرار دیا ہے. من قتل نفسن بغیر نفسن او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا وَمَنْ أَحْيَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, جو شخص ایک انسان کو قتل کرے گویا اس نے تمام بشریت کا قتل کیا ہے, اگر ایک انسان کو ہدایت کر دے گویا اس نے تمام بشریت کو ہدایت کا سبق دیا ہے. مائدہ 32 نمبر آیت میں اس قانون اور حق بشری کو ذکر کیا ہے. دو, عدالت شخصی اناد یا دوستانہ روابط کی وجہ سے انسان عدالت کے ملاحظے کو چھوڑ دے یہ صحیح بات نہیں ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا وَأَقْرَبُوا لِلتَّقْوَىٰ, کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ تم شخصی اناد کی وجہ سے کسی کے ساتھ عدالت کی رعایت نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم, حمایت اور سرپرستی اعتام, یہ تیسرا قانون ہے جس کو قرآن کریم نے اس کے بارے میں فرمایا, ان تقوموا للیتاما بالقسط, عدالت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں. اور یہ وہ حق بشری ہے کہ جس کو توحید خدا کے ساتھ اور پانچ دوسرے حقوق بشری کے ساتھ ذکر کیا ہے. لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وبذی القربی والیتامی والمساکین.
جی ناظرین, یہ آپ نے دیکھا کہ حقوق بشر کے حوالے سے جو قرآن کریم نے گفتگو کی ہے اس کا مختصر سا حصہ ہمارے مہمان نے بیان کیا, ورنہ یہ ایک اتنا وسیع موضوع ہے کہ جس پر مفصل تحقیقات کی ضرورت ہے. ناظرین, اس کے بعد ہم ایک سوال لے رہے ہیں قرآن کریم کا. یہ سوال ہمیں بھیجا ہے سید کمال حسن صاحب نے, اسکائپ کے ذریعے سوال بھیجا ہے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا امیر حیدر نوری صاحب قبلہ, تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
میں سید کمال حسن بہار سے, اور میرا سوال یہ ہے کہ آسمان و زمین اور ارزاق کی خلقت کتنے دنوں میں ہوئی ہے اور اس سے کیا مراد ہے؟ فقط وسلم.
یہ سوال بہت اہم ہے کہ خداوند عالم نے زمین و آسمان کو کتنے دنوں میں خلق فرمایا ہے. اس کے لیے سورہ اعراف میں ارشاد ہوتا ہے, ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام بے شک تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں خلق فرمایا ہے۔ لیکن سورہ فصلت میں ارشاد ہوتا ہے قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو کہ جس نے زمین کو 2 دن میں خلق کیا ہے؟ اور پھر دوسری جگہ سورہ فصلت میں ارشاد ہوتا ہے وَجَعْلَ فِيهَا رَوَاسِيَا مِن فَوْقِهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، یہاں 4 دن کا لفظ آیا ہے۔ لہذا مفسرین نے اس کو اس طریقے سے واضح کیا ہے کہ خداوند عالم نے 2 دن میں زمین کو خلق کیا، 2 دن میں آسمان کو خلق کیا، اور 2 دن میں ان کے خصوصیات، ان کے صفات اور ان کے ارزاق کو مقدر کیا ہے۔ لیکن اس دن سے مراد یہ دن نہیں ہے کہ جو صبح سے شام تک ہمارے لیے دن ہوتا ہے، بلکہ وہ دن اور ہوتا تھا کہ جب خداوند عالم اس کائنات کو خلق کر رہا تھا، اس دن سے ایک دوسرا زمانہ اور دوسرا وقت مراد تھا۔
جی ناظرین، یہ بھی آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم کی کچھ اہم اصطلاحیں ہیں، مثلا جیسے یہی خود زمین اور آسمان اور ارزاق کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان نے۔ تو یہ قرآن کے حوالے سے کچھ سوالات تھے، اپنے اس حصے کو ہم یہیں پر روکیں گے۔ آپ ہمیں اجازت دیجیے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوسرے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ انشاءاللہ اس حصے کو بھی آپ اتنی ہی دلچسپی کے ساتھ سنیں گے، اور جو سوالات آئے ہیں انشاءاللہ ان کو غور سے دیکھیں گے، پھر اس کے جوابات انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ حصہ ہے ہمارا عقائد کا، جو عقائد کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہمیں یہ تحسین عباس صاحب نے بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے، اور سوال ان کا یہ ہے کہ خدا کی معرفت کیوں ضروری ہے، یعنی خداوند عالم کی معرفت کا حاصل کرنا کیوں ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہے، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
خدا کی معرفت کیوں ضروری ہے، اس سلسلے میں ہم سب سے پہلی بات یہ کریں گے کہ کائنات میں کوئی بھی جب فعل انجام پاتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کی دلیل ہوتی ہے۔ اسی طرح خدا کی معرفت انسان کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ عقلی اعتبار سے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ذات اگر ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے اور ہم سے نقصان کو دور کر رہی ہے، تو یہ انسان کے ایک اندرونی آواز ہے، انسان کے ایک ضمیر کی آواز ہے کہ وہ اس کی طرف جذب ہو جاتا ہے۔ لہذا ایسی ذات جو انسان کو فائدہ پہنچائے اور نقصان سے بچائے، اس کی انسان معرفت حاصل کرتا ہے۔ دوسری بات جو اس سلسلے میں عرض کروں وہ یہ ہے کہ یہ عام طور پر ایک رائج نقطہ ہے اور افراد کے درمیان، انسانوں کے درمیان رائج چیز ہے کہ کوئی بھی اگر میرے اوپر احسان کرتا ہے تو میں اس کے احسان کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں، اس کی محبت میرے دل میں آ جاتی ہے۔ اس لیے کہ معروف جملہ ہے کہ الانسان عبید الاحسان، انسان احسان کا غلام ہے۔ جب ہم اس کائنات میں دیکھتے ہیں کہ پروردگار کے ہمارے اوپر اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اس کے احسانات سے بھرا ہوا ہے اور لبریز ہے، تو خواہ نہ خواہ ہم اس کی معرفت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ ایسے محسن جس نے پوری زندگی میں ہمارے ہر اس لحظے میں ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ہم اس کی معرفت حاصل کریں اور اس کی طرف توجہ کریں۔
ناظرین، بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان نے کہ یہ چیز صرف احادیث اور روایات اور قرآن ہی کے ذریعے ثابت نہیں ہوتی، بلکہ ہماری عقل یہ چیز، یعنی اس کا حکم دیتی ہے کہ جو اتنا بڑا محسن ہے جس نے ہماری ہر ضرورت کو پورا کیا ہے، ہم اس کو پہچانیں، اس کی معرفت حاصل کریں۔ ناظرین، یہ عقائد کا پہلا سوال تھا، اور دوسرا سوال ہے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے۔ یہ سوال ہمیں بھیجا ہے کشمیر سے وسیم جعفر صاحب نے اسکائپ کے ذریعے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اس سوال کو دیکھتے ہیں اور اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا ذیشان حسین صاحب قبلہ۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔
میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا روایت میں امام مہدی کے صفات ذکر ہوئے ہیں؟
جی، متعدد روایات کے اندر امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی صفات کا تذکرہ ملتا ہے، جیسے بحار الانوار جلد نمبر 52 کے اندر امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اگرچہ عمر ان کی زیادہ ہوگی لیکن نوجوان نظر آئیں گے، ظاہری طور پہ جوان نظر آئیں گے، یعنی ان کی جو عمر ہے وہ بہت زیادہ ہوگی لیکن جب انسان ان کے چہرے مبارک کی طرف نظر دوڑائے گا تو 40 یا اس سے 40 سے کم سال کے نظر آئیں گے۔ اور امام نے فرمایا کہ زمانے کا گزرنا جو ہے امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو بوڑھا نہیں کر سکے گا، یعنی زمانہ ظہور کے بعد بھی امام نے فرمایا کہ جتنے سال گزرتے جائیں گے امام بوڑھا نظر نہیں آئے گا، نوجوان ہی لگے گا۔ اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ پیغمبر نے فرمایا مہدی میرے اولاد میں سے ہوگا، ان کا نام اور کنیہ میرا نام اور کنیہ ہوگا، اور ان کی سیرت اور صورت لوگوں میں سب سے زیادہ میرے ساتھ شباہت رکھتی ہوگی۔ اور اسی طرح ایک اور روایت کے اندر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہدی مجھ سے ہے، اس کی پیشانی بہت بڑی اور ناک لمبا ہوگا، اس کا چہرہ روشن چاند کی مانند چمک رہا ہوگا۔ تو خلاصہ روایات کا ہم اگر کرنا چاہیں تو تین قسم کی صفات امام کے لیے تین مرحلوں پہ ذکر ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ امام جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیرتاً اور صورتاً جو ہیں وہ شباہت رکھتے ہیں، یعنی ان کی سیرت اور صورت بہت زیادہ شبیہ ہے پیغمبر کے ساتھ۔ اس کے علاوہ بعض روایات میں سابقہ انبیاء اور اوصیاء کے سے شباہت کے بارے میں بھی ذکر ہوا ہے، جیسے ہم بعض دعاؤں کے اندر پڑھتے ہیں سلام ہو اس پر جو پیغمبروں کے وارث ہیں اور اوصیاء کے خاتم ہیں۔ اور اس کے علاوہ مختص صفات بھی جو ہیں بعض روایات کے اندر امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لیے ذکر ہوئی ہیں، ان میں سے جو بارز صفت ہے وہ قیام کرنا اور جہانی حکومت کا تشکیل دینا ہے۔
جی ناظرین، یہ سوال تھا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی صفات کے حوالے سے، اور ظاہر ہے اس کا تعلق بھی معرفت ہی سے ہے، چونکہ امام کی معرفت ہم ان کے صفات ہی کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ عقائد کا سلسلہ تھا، اس کو ہم یہیں پر روکیں گے اور ایک مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ نے قرآن کے حوالے سے کچھ سوالات دیکھے، اسی طریقے سے عقائد کے حوالے سے کچھ بہت اہم سوالات تھے جن کے جوابات یہاں پر آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اور اب جو ہم پروگرام میں حصہ شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے احکام کا حصہ۔ بہت ہی اہم ہے یہ حصہ بھی، اور اس میں ہمیں کچھ سوالات لینے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال جو ہے وہ ہمیں فیس بک کے ذریعے بھیجا ہے احمد ناصر صاحب نے، اور سوال ان کا یہ ہے کہ میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ لڑکی راضی بھی ہے، لیکن لڑکی کے ماں باپ شادی سے انکار کر رہے ہیں، وہ راضی نہیں ہیں، تو کیا میں اس سے شادی کر سکتا ہوں، یعنی ماں باپ کی مرضی کے بغیر، یا مثلا جیسے کہا جاتا ہے ہمارے یہاں کہ بھاگ کر میں اس سے شادی کر سکتا ہوں، اس میں انہوں نے یہی لفظ استعمال کیا ہے، یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
دیکھیے، میں سلسلے میں عرض کروں کہ اگر کوئی لڑکی دوشیزہ ہے، کنواری ہے، تو کنواری لڑکی کے ساتھ عقد کرنے میں باپ کی اجازت شرط ہے، بغیر باپ کی اجازت کے آپ اس سے عقد نکاح یا عقد موقت نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر لڑکی سیبہ ہے، یعنی پہلے شادی شدہ تھی، اس نے ازدواجی زندگی گزاری، پھر متعلقہ ہو گئی، اس کو طلاق دے دیا گیا، یا ازدواجی زندگی گزارنے کے بعد اس کا شوہر فوت ہو گیا، دونوں صورتوں میں عدہ کامل ہونے کے بعد آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں، باپ کی اجازت شرط نہیں ہے۔ لیکن اب ماں کا جہاں تک مسئلہ آتا ہے، ماں کی اجازت کی ضرورت کنواری لڑکی کے اندر بھی نہیں ہے، صرف باپ اگر راضی ہو تو آپ کماری لڑکی کے ساتھ باپ کی اجازت کے ساتھ یا اسی شہر میں شادی کر لیجئے یا اس کو لے جا کر دوسرے شہر میں اس کے ساتھ عقد نکاح فرما لیجئے۔ لیکن خلاصہ کلام یہ، کنواری لڑکی کے ساتھ شادی کرنے میں، عقد کرنے میں باپ کی اجازت شرط ہے، ورنہ بنابر احتیاط آپ کا عقد باطل شمار ہوگا۔
ناظرین، امید ہے کہ ناصر صاحب کو، احمد ناصر صاحب کو ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، اور دوسرے ہمارے جتنے جوان بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہ ظاہر ہے صرف احمد ناصر صاحب کے لیے جواب نہیں ہے بلکہ سب کے لیے جواب ہے کہ شادی کے مرحلے میں اس چیز کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے کہ اگر لڑکی کنواری ہے تو اس سے عقد کرنے کے لیے باپ کی اجازت شرط ہے۔ اس کے بعد سوال ہمیں اسکائپ کے ذریعے بھیجا ہے صادق حسین صاحب نے، اور سوال انہی کی زبان میں سنیں گے، اور جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
میرا ایک سوال ہے، کسی نے اپنی زندگی میں کبھی خمس نہیں نکالا ہو، اگر وہ نکالنا چاہے اور پچھلا حساب اس کو معلوم نہ ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟
یہ بہت ہی اچھے مسئلے کی طرف آپ نے متوجہ فرمایا ہے، چونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں خمس کے متعلق علم نہیں ہے۔ دسیوں سال انہوں نے کمایا، ان کی بچت ہوئی، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ خمس کا نکالنا ہمارے لیے واجب تھا۔ تو اس سلسلے میں عرض کروں، جن لوگوں کے پاس اپنے خمس کا حساب نہیں ہے، وہ کس طریقے سے خمس نکالیں گے؟ تو ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ حساب لگائیں کہ کب سے ہماری درآمد شروع ہوئی ہے اور کب سے درآمد میں بچت شروع ہوئی ہے، چونکہ خود درآمد کے اوپر خمس نہیں ہے۔ مثلا آج ہمیں 100 روپے کا پرافٹ ہوا، کہ اس 100 روپے پہ جو خمس واجب ہوگا سال گزرنے کے بعد واجب ہوگا۔ لہٰذا اگر سال گزرنے کے بعد مثلا 20 روپے ہمارے بچے ہیں تو اس صورت میں اس کے اوپر خمس واجب ہے، اس کا 5/5 نکالا جائے گا۔ اگر کوئی بچت نہیں ہوئی تب خمس واجب نہیں ہوگا۔ تو ایسے افراد جو اب حکم شریعت کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، ان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ یقینی طور پر اپنی درآمد کا حساب کریں اور اس کی بچت کا حساب کریں، اور جتنی بچت کا انہیں یقین ہو جائے اس بچت کا خمس نکال دیں، اور اس کے علاوہ مال میں تصرف کرنے کے لیے مرجع وقت یا اس کے وکیل سے مصالحہ فرمائیں۔
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا، اور ظاہر ہے ایسا سوال ہے کہ جس کا سب کے لیے جاننا ضروری ہے تاکہ اس کے اوپر عمل کیا جا سکے۔ اس کے بعد احکام کا سوال ہم ایک لے رہے ہیں، یہ ہمیں بھیجا ہے سلیمان محمدی صاحب نے، سوال ہے ان کا آڈیو کی صورت میں، اس لیے ہم انہی کی آواز میں سنیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں اور سلیمان صاحب کا سوال سنتے ہیں۔
السلام علیکم، میں چائنا میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں شنگھائی میں۔ یہاں پہ حرام حلال کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہمیں، تو خصوصاً جو بیکری کی چیزیں ملتی ہیں، بسکٹ وغیرہ، ایک دو کنٹین تو ہیں جہاں پہ ہم ڈنر اور لنچ کرتے ہیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو عام دودھ ملتا ہے، جس کا اگر ہم ان سے پوچھیں تو یہ کہتے ہیں کہ کو ملک ہے، وہاں پہ نہ کوئی لوگو ہے، کچھ نہیں ہے، ہماری مجبوری بنتی ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں۔ تو شرعی لحاظ سے ہمیں کیا حکم ہے کہ ہم ان کے اوپر اعتبار کر کے کہ یہ واقعی گائے کا دودھ ہے کہہ کر ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کو؟
جی، اگر دودھ بیچنے والا مسلمان ہیں تو آپ اس سے خرید سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، نہ نجاست کا مسئلہ ہے نہ حلیت کا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر مسلمان نہیں ہے دودھ بیچنے والا، مثلاً اہل کتاب ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ گائے کا دودھ ہے، تب بھی آپ دوسرے دودھ خرید سکتے ہیں۔ لیکن اگر اہل کتاب کے علاوہ دوسرے کفار ہوں جس کو شریعت نے نجس قرار دیا ہے، تو آپ قطعاً دودھ نہیں خرید سکتے چونکہ نجس ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ یہ کہ فیکٹریاں جو پیک کر کے دودھ بیچتی ہیں، اگر وہ دودھ ہو اور اس پہ لکھا ہو کہ یہ گائے کا دودھ ہے اور آپ کو اس پہ اطمینان بھی ہو اور لوگ معمولاً گائے کا دودھ سمجھ کے اسے خرید رہے ہیں، تو آپ بھی اس کو خرید سکتے ہیں۔ نہ طہارت کا کوئی مسئلہ ہے اور نہ حلال و حرام ہونے کا کوئی مسئلہ ہے، آپ خرید سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، میں ایک قاعدہ آپ کو بیان کر دوں کہ جب تک آپ کو کسی چیز کی نجاست کے سلسلے میں معلوم نہ ہو جائے کہ یہ چیز نجس ہے، اس وقت تک پاک ہے۔ یا حرام و حلال کے سلسلے سے، جب تک آپ کو معلوم نہ ہو کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، اس وقت تک آپ کے لیے وہ چیز حلال ہے۔ لہذا اس کی طرف دقت کریں، اگر یہ قانون اگر آپ کے ذہن میں رہے تو بہت ساری مشکل حل ہو جائے گی۔ تو یہ دودھ آپ استعمال کر سکتے ہیں، شرعی کوئی قباحت نہیں ہے، انشاءاللہ المستعان۔
جی ناظرین، یہ سوال بھی بہت اہم تھا، آپ نے احکام کے حصے کو دیکھا، اس میں ماشاءاللہ بہت اچھے سوالات تھے اور اسی طریقے سے ان کے جوابات بھی بہت ہی عمدہ تھے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ آپ ہمیں اجازت دیجئے، یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ یہ پروگرام کا حصہ بھی بہت اہم ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں اخلاق کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، اور جو سماجی مسائل ہیں اور معاشرتی بہت سے جو اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں وہ آپ ہمیں بھیجتے ہیں، وہ پروگرام کے ہم اس حصے میں لیتے ہیں، ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال بہت اہم پوچھا ہے بشرا نے، ان کا سوال یہ ہے کہ فیس بک کے ذریعے سوال ہم تک پہنچا ہے۔ سوال ہے کہ ایک خاتون کس طرح اپنے گھر میں امن و سکون کا ماحول فراہم کر سکتی ہے، جو ایک خاتون ہے وہ کس طریقے سے اپنے گھر میں امن اور سکون قائم کر سکتی ہے، اس میں کیا کردار ہونا چاہیے خاتون کا۔ اس کا جواب دے رہی ہیں ہماری جو سماجیات اور اسلامیات کی ایکسپرٹ ہیں اور ماہر ہیں، محترمہ صابرہ جعفری، آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان کا جواب دیکھتے ہیں۔
بہت بہتر، جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ کیسے خاتون گھر کے ماحول میں امن و سکون کو ایجاد کر سکتی ہے، امن و سکون کو فراہم کر سکتی ہے، تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ واقعاً یہ خاتون ہی ایک، وہ اللہ کی طرف سے خاتون ہی کے اندر ایک توانائی پائی جاتی ہے، ایک عورت ہی کے اندر ایک توانائی پائی جاتی ہے کہ وہ گھر کے ماحول کو بہترین بنا سکے، پرسکون بنا سکے، جس میں تمام لوگ سکون سے زندگی گزاریں۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ عرض کروں کہ اگر گھر کے ماحول میں محبت پائی جاتی ہو تو گھر کے ماحول میں واقعی ایک سکون سا آ جاتا ہے، جس سے ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ لہذا اس سلسلے میں خاتون کے لیے ضروری ہے کہ وہ بر وقت اور ضرورت کے وقت اور مناسب طریقے سے بچوں سے، اپنے شوہر سے یا گھر کے دوسرے افراد سے محبت کا اظہار کرے۔ یہ بہت ضروری ہے گھر کے لیے، بلکہ میں کہوں گی کہ شوہر کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اظہار محبت کرے عملی طریقے سے، لفظی طریقے سے، جس طریقے سے بھی ہو سکے۔ ایک خاتون گھر کے ماحول کو پرسکون تب بنا سکتی ہے جب وہ خود صبر و تحمل سے کام لے۔ اگر گھر میں مختلف طرح کی مشکلات پیش آتی رہتی ہے، روزمرہ کے امور کی تھکاوٹ ہے، دوسرے مسائل ہیں زندگی کے اندر، اگر ایک خاتون جو ہے وہ اپنے گھر کے ساری مشکلات کے اندر جو ہے وہ صبر و تحمل سے کام لے گی اور اس میں غصے اور چڑچڑے پن کا اظہار نہیں کرے گی، تو یقیناً گھر کے ماحول میں خود بخود ایک طرح کا سکون آ جائے گا۔ پھر یہ کہ اپنے گھر کے کاموں کو نظم کے ساتھ انجام دینی، اگر گھر کے کاموں کے اندر ایک طرح کا نظم و ضبط پایا جائے تو منظم طریقے سے کاموں کو انجام دیں، مثلا گھر کے جتنے بھی کام ہیں، کھانا پکانا ہے، بچوں کا خیال رکھنا ہے، صفائی ستھرائی کو لے کر کے سب چیزوں کو ذہن میں رکھے گی اور ان کو اچھے طریقے سے انجام دی، تو یقیناً گھر کا ماحول بہترین بن سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اپنے درمیان، شوہر کے درمیان، شوہر کے امور کے درمیان، بچوں کے امور کے درمیان ایک نظم اور تعادل برقرار کرے۔ ایسا نہ ہو کہ کبھی گھر کے کاموں میں خود کو بھول جائے، اور پھر جب خود کو بھول جاتی ہے عورت تو یقیناً کچھ ہی عرصے کے بعد پھر اس کی بدنی توانائی اس کا ساتھ نہیں دیتی، اور ایسے میں جو ہے پھر گھر کے ماحول میں نامنی پیدا ہوتی۔ لہٰذا ساری چیزوں کو ساتھ لے کر کے چلے، خود بھی، شوہر بھی، بچے بھی، تاکہ نہ خود کو نقصان پہنچے، نہ بچوں کو نقصان پہنچے، اور ایک بہترین ماحول فراہم رہے۔
ناظرین، اگرچہ خاتون کا کردار جو ہے وہ کلیدی کردار ہوتا ہے اور مین کردار ہوتا ہے گھر کے امن و سکون میں، لیکن اسی کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ مردوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی خواتین کا تعاون کریں اور گھر میں ایک بہترین ماحول قائم کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کریں۔ یہ دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے، اس لیے کہ جب زندگی اچھی گزرتی ہے تو دونوں کی تعریف ہوتی ہے، اس میں خالی خاتون کی تعریف نہیں ہوتی۔ اور ناظرین، اس کے بعد ایک سوال ہم اور لے رہے ہیں، یہ سوال ہمیں بھیجا ہے واٹس اپ کے ذریعے نعیم عباس جعفری صاحب نے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ خدا سے قریب ہونے کے لیے کون سا طریقہ اپنانا چاہیے؟ بہت اہم سوال ہے، خدا کی قربت کس طریقے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ اس موضوع پر روشنی ڈال رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب کی اللہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں۔
اللہ سے قریب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان واجبات الہی کے اوپر عمل کرے اور حرام کاموں سے اپنے کو بچائے۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بہترین وسیلہ، جو وسیلہ اختیار کرنے والوں نے اللہ تک پہنچنے کے لیے اختیار کیا ہے، وہ ہے الایمان باللہ، اللہ کے اوپر ایمان رکھنا اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھنا۔ انسان دل کی گہرائیوں سے اللہ کے اوپر ایمان لے آئے، اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آئے. اس کے بعد فرمایا کہ والجہاد فی سبیلہ, اور اللہ تک پہنچنے کے لیے بہترین وسیلہ یہ ہے کہ انسان راہ خدا میں جہاد کرے, انسان راہ خدا میں زحمتیں برداشت کرے. اسی طریقے سے اللہ تک پہنچنے کے لیے بہترین وسیلہ ہے اخلاص, انسان اپنے اعمال میں للہیت پیدا کرے, انسان اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرے, اللہ کے لیے اپنے عمل کو انجام دے. انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, نماز بھی اللہ کے لیے ہو, عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہو, زندگی بھی اللہ کے لیے ہو اور موت بھی اللہ کے لیے ہو. اسی طریقے سے اللہ سے قریب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان نماز کی پابندی کرے, وقت کے اوپر نماز پڑھے, پابندی کے ساتھ نماز ادا کرے, ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھے, اور انسان اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کرے, صدقہ دے, وہ صدقہ چھپ کر بھی دے اور لوگوں کی نگاہوں کے سامنے بھی دے. لہذا یہ وہ اعمال ہیں جن کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے.
ناظرین, نہایت اہم سوال تھا ہمارے عزیز ناظر نعیم عباس جعفری صاحب کا کہ خداوند عالم کی قربت کے حصول کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور بڑی اچھی گفتگو کی ہے ہمارے مہمان نے بھی. البتہ انہوں نے مختصر طور پر اور مختصر سے وقت میں کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا, ورنہ ہونا یہ چاہیے کہ ہر مسلمان کی پوری زندگی اس خداوند عالم کے قرب کے حصول کے لیے سعی اور تلاش میں گزرنی چاہیے, انسان کی پوری زندگی. اس لیے کہ مسلمان اسی کو کہتے ہیں, مومن اسی کو کہتے ہیں جو کام بھی انجام دیتا ہے وہ اس لیے انجام دیتا ہے کہ یہ خداوند عالم کی خوشنودی کا سبب بنے. ناظرین, بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے پروگرام کے, آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے, اور آپ سوالات انشاءاللہ اسی طرح ہمیں بھیجتے رہیے. بہت اچھے اچھے ماشاءاللہ آپ کے سوالات ہوتے ہیں, اور کوشش کیجئے کہ انشاءاللہ اس سے بھی اچھے سوالات ہوں, اور جو بھی سوال ہو آپ ہمیں بھیجیے, انشاءاللہ آپ کے جوابات آپ تک پہنچانے کی ہماری ذمہ داری ہے. فی الحال آپ ہمیں اجازت دیجیے, آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں, آپ سے دعاؤں کی التماس ہے, اور انشاءاللہ ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں. خدا حافظ, فی امان اللہ. Thank you.